دریافت فرمایا ہے کہ آئمہ مساجد پوری سورت پڑھنے کی بجائے کوئی رکوع پڑھتے ہیں اور پھر کوئی رکوع پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سنت کے مطابق قرات شاید ہی کہیں کی جاتی ہو اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ نماز میں پوری سورت پڑھنی چاہیے چاہے وہ چھوٹی ہو اور چاہے وہ بڑی ہو. حنفی فقہا نے اس تقسیم کو مانا ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی اور یہ کئی مرتبہ کئی جگہ پہ ہم بیان کر چکے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں دو مختلف سورتوں کے آخری حصے پڑھے جائیں, مثلا ایک میں یہ پڑھ دیا کسی سورت کا آخری حصہ اور دوسری میں فرض نماز میں دوسری سورت کا آخری حصہ, جیسے خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پڑھ دیا ایک رکعت میں مغرب کی اور مغرب ہی کی دوسری رکعت میں قد افلح من تزکا, یہ دو سورتوں کے آخری دو حصے ہو گئے, اس کو کرنا مکروہ ہے. حوالہ آپ نے پوچھا ہے تو شامی نے یہی لکھا ہے. اب شامی کون پڑھے؟ اتنے پڑھنے والے اچھے مفتی پڑھیں تو عمل کیوں نہ کریں؟ آسان سی چیز بتاتے ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, احسن الفتاوی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا, اس کی تیسری جلد میں جہاں حضرت نے قرات کا باب باندھا ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو مکروہ لکھا. ٹھیک ہے, احسن الفتاوی کی تیسری جلد میں جہاں قرات کا باب آتا ہے اس کو دیکھ لیجئے. پلینوم سے رضوان صاحب آپ نے یہ سوال بھیجا ہے, اس کا جواب یہ بھی ہو گیا اور خدا کرے یاد رہے تو یہ آخری جواب ہو, کیونکہ سوال بار بار اٹھتا ہے اور کئی مرتبہ ہم اس کو واضح کر چکے. I wanted to ask you the in-depth meaning of istighfar, its importance. استغفار کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے بھیا, وہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہمیشہ اس پہ رہنے ہی چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آخر پہ بھی یہ حکم دیا کہ واستغفر, اور آپ اللہ سے جو بھی آپ کے شان کے مطابق ہے اس کی درخواست کرتے رہیے. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی دن بغیر استغفار کے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں کس کا نامہ عمل سب سے اچھا ہوگا, تو آپ نے فرمایا جس کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ استغفار اچھا ہوگا وہ سب سے زیادہ اچھا اپنا نامہ عمل پائے گا. استغفار کا مطلب آپ نے پوچھا ہے تو استغفار کا مطلب ہے غفران کو طلب کرنا. غفرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا, کسی چیز کو ختم کر دینا, کسی چیز کو مٹا دینا. تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے رب وہ گناہ اور جو اس کے اثرات مجھ پہ مرتب ہونے تھے ان سب کو مٹا دے, دور کر دے, ختم کر دے. استغفار اللہ سے معافی کا طلب کرنا, اور اس پہ بہت احادیث ہیں, بہت قرآن کریم میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی شفقت اور محبت سے فرمایا ہے کہ وہی یغفر الذنوب الا اللہ, میرے بندو کون ہے تمہارے پروردگار کے علاوہ جو تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے. تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے. دو چیزوں میں سے ایک کی عادت ڈال لینی چاہیے, یا تو درود شریف پڑھتا رہے کثرت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی مجھ پہ سلام بھیجے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے. تو استغفار کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور اگر یہ مقصد درود شریف سے جیسے کہ حل ہو رہا ہے تو اس کی کثرت کر لے، اس کو اور بھی بہت اچھا ہے. اور یا پھر ڈائریکٹ استغفار، اللہ سے توبہ کرنا، یہ بھی دونوں چیزیں آئیں. تو جو بھی کرے لیکن اسے چاہیے کچھ نہ کچھ اپنا معمول بنائے، سونے سے پہلے پڑھ لینا. یہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ اور تو چیزیں آپ نے سنی ہوں گی علماء سے، مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اب گھر میں باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بہن مسلمان ہے تو بھانجا کافر ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر گھر میں مشکل. تو مکہ والے بیت اللہ میں آئے اور کہا اللہم ان کو تحادہ ہوا الحق، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تیری طرف سے ہیں نا، تو ہم پہ پتھر برسا آسمان سے، عذاب دے ہمیں. یہ قومیں ہیں جو اپنے لیے عذاب کو خود چنتی ہیں، بھیڑیں اپنی کسائی کو خود چن لیتی ہیں. یہ اس قوم کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے لیے خود کسائی منتخب کرنا. اللہ سے بدعا کیا کی، اللہ سے کہتے یا اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اگر یہ تیری طرف سے نہیں ہے تو اللہ انہیں ہٹا دے. اللہ اللہ نے فرمایا کہ ہم مکہ والوں کو عذاب دے دیتے جب بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کے رو رہے تھے. دسویں پارے میں آئے یہ قصہ. اللہ نے کہا ہم ضرور انہیں عذاب دے دیتے، کیوں نہیں دیا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جیسی ہستی جو مکہ میں ہے نا، آپ کی وجہ سے عذاب نہیں. گھر میں جب تک بڑے رہتے ہیں نا، بہت سے گناہ ان کے صدقے معاف ہوتے رہتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ایک عالم کشف میں دیکھا کہ ماتریدیوں کے گناہ زیادہ معاف کیے گئے، تو مجھے بتایا گیا کہ ان کا عقیدہ چونکہ زیادہ صحیح تھا اس سے زیادہ معافی ہو. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر آپ نہ ہوتے اس شہر میں تو ہم پھر بتاتے کہ عذاب علیم یا پتھر برسانا کیا ہو. اور آگے کیا فرمایا، وہم یستغفرون. اللہ نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے ہم سے معافی مانگ لیتے، کہتے ہیں اللہ جو دن میں گناہ ہو گئے تو معاف کر، اللہ جو غلطیاں ہو گئی معاف کر. تو استغفار ان مشرکین مکہ کو کم سے کم دنیاوی عذاب سے تو بچا گیا نا، دنیا کے عذاب سے تو استغفار نے انہیں بچا لیا. اس لیے اسے ہمیشہ اپنا معمول بنانا چاہیے. السلام علیکم. دیر از ون حدیث ان وچ اے وومن کیم ٹو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم and she told him that she is beautiful but her husband is not so beautiful, that's why she wants to get detached from him, and our رسول صلی اللہ علیہ وسلم told her husband to leave her. Can you tell me what was the time duration between their nikah and the time she approached رسول صلی اللہ علیہ وسلم for separation؟ سرفراز صاحب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کم سے کم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو کہ میرا شوہر مجھ سے کم خوبصورت ہے اس لیے مجھے طلاق دلوا دیں اس سے. ایسے غالباً کوئی حدیث ہے نہیں، کم سے کم ہمارے علم میں نہیں ہے. اور شاید آپ کی مراد وہ حدیث ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں آئی ہے، وہ اور چیز. صحیح بخاری میں آیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رفاعہ کرزی تھے، انہوں نے ایک، اچھا آپ نے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی، خواتین جو چادریں اوڑھتی ہیں، بسا اوقات دوپٹے بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ سرائی کی ایریا میں خواتین اس کے ساتھ پھندنے، چھوٹے چھوٹے پھول لٹکا دیتی ہیں تاکہ وہ چادر خوبصورت لگے. وہ ہے بات یہاں کہ وہ آئی، انہوں نے ان کا نکاح ہوا تھا رفاعہ کرزی سے، اور رفاعہ کرزی کے متعلق انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انہوں نے خاتون سے شادی کی, رفاعہ نے پھر اسے طلاق دے دی. فتزوجت آخر, تو اس لڑکی نے کہیں اور نکاح کر لیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہ انہا لا یاتیہا وانہ لیس معہ الا مثل حدبہ, اور آگے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو میرا دوسرا نکاح ہوا ہے نا, یہ آدمی مجھ سے جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا, یہ نہ مرد ہے, اور اس کے پاس سوائے حدبہ کے کچھ نہیں. حدبہ وہ چھوٹا سا پھول جو عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ, چادروں کے ساتھ لٹکا دیتی ہیں. تو اسے کہا اس کا جو عضو ہے تو اتنا چھوٹا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. فقال اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, تم نے پہلے شوہر سے طلاق لی ہے رفاعہ سے, اب تم دوبارہ رفاعہ سے رجوع کرنا چاہتی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. حتیٰ تزیو کی اسیلت ہو ویزو کو اسیلت کا, نہیں ہو سکتا. دو میں سے ایک کام مراد یہ تھی کہ کرنی, یا تو اس سے طلاق لے لو پھر ایک اور شادی کرو, اور وہ ازدواجی تعلقات دوسرے شوہر سے قائم ہو جائیں, اور پھر تمہارا دوسرا بلکہ تیسرا شوہر تمہیں طلاق دے, تب جا کر تم پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہو, اور یا پھر اسی کے ساتھ رہو. اور یہ کبھی بھی ایک مرتبہ بھی یہ عمل کر کے فارغ ہو جائے اور پھر تمہیں طلاق دے تو پھر تم اپنے پہلے شوہر رفاعہ کی طرف جا سکتی ہو. شاید آپ کی مراد یہ ہے, یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے, خلع کی بنیاد پر. اور تین طلاقیں جب ہو جائیں تو اس کے بعد شوہر سے پہلے شوہر سے جسے طلاق دیا رجوع کرنے میں, یہ حدیث آپ کو بہت جگہ مل جائے. بہن بھائی کس حد تک ایک دوسرے کے کمروں کے اندر الماریوں, موبائل, پرس, بٹوے میں چھپی چیزوں کو استعمال اور بغیر اجازت کے دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں کیا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ اس پر بحث کرنا گھر کے ماحول کو خراب کرنے کے مترادف ہے. احمد صاحب, بالکل یہ شرعی مسئلہ ہے, کسی کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ جو چیزیں دوسرے کی ملکیت ہیں اس میں جھانکا جائے, یا جو چیزیں اس نے چھپا دی ہیں ان کو کھولا جائے. ہمارے یہاں اکثر طلاق کے مسائل آتے ہیں, اور اتنی بد تہذیب اور اتنی زیادہ تربیت نہ ہونے کی چیزیں ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کا فون کھول لیا, میں نے اس کا لیپ ٹاپ دیکھ لیا, میں نے اپنی بیوی کا لیپ ٹاپ دیکھ لیا, میں نے اپنی بیوی کا فون چیک کر لیا, طلاق ہو گئی. اب وہ تو طلاق بعد میں ہوئی نا, تمہیں پہلے پوچھے کہ اجازت کس نے دی تھی؟ یہ گناہ نہیں ہے کہ مرو گے تو اللہ کے یہاں پہنچ کے سب خبر پتہ چلے گی کہ شوہر اور بیوی کے اپنے الگ الگ نجی تعلقات ہیں. بیوی کے اکاؤنٹ تک کو چیک کرنا جائز نہیں کہ اس کے پاس کتنے پیسے. آزادی ہے نہیں, جتنی وحی نے شریعت نے اجازت دی ہے بس ٹھیک ہے. اس لیے کوئی بھی چیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی ان چیزوں کا نہ جھانکنا جسے تم سے منع کیا گیا ہے, اور اگر تم یہ کرتوت کرو گے تو تم معاشرے میں فساد پھیلا دو گے. جسے آپ نے کہا نا گھر گھر فساد پڑ جائے گا, یہ یہی کرتوت ہوتے, بھائی کو یہ, بہن کو یہ, فلانے کو یہ. سیدھی طرح آرام سے اپنی زندگی بسر کرو, تمہیں اختیار کس نے دیا؟ اس لیے جو چیزیں کبھی کبھی خاص طور پہ اپنے برتنے کی ہوتی ہیں تو جو مالک ہوتا ہے اس کا, اس کی اجازت نہ ہو نہیں استعمال کیا جا سکتا. ایک تکیہ ہے, اس نے اپنے سونے کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ تکیہ اٹھا کے دوسرا بھائی لے جائے, اس کو بھی اس کے بغیر نیند نہیں آتی. تکیے کی روئی ہے, کوئی اور چیز ہے, اس کو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے, یہ کیسے جائز ہو گیا کہ تم اس کا تکیہ اٹھا کے لے جاؤ؟ اور اگر وہ منع کر دے کہ نہیں یہ کمبل میرا ہے, مجھے اس کمبل میں ہی نیند آتی ہے, میں سانس کی بیماری تکلیف کی وجہ سے رضائی نہیں ہو سکتا, تو اپنا اس کمبل کو بھائی سے نہیں لے سکتا, اپنا بندوبست کرے, نہ سوئے نہ رات میں, جو مرضی کرے. اس لیے شریعت ان چیزوں میں سختی سے منع کرتی ہے. دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, جیسے کچن میں گلاس پڑا ہے, برتن ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں, اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. और इसी तरह जो बच्चे नाबालिग होते हैं ना, उनके बारे में भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वालिदैन, भाई बहन, वो कोई भी चीज जो नाबालिग बच्चे की अपनी अनाम से इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाबालिग बच्चा है, उसके पास पेंसिल्स पड़ी हैं, उसके पास रबर पड़ा है, भाई को चाहिए, वालिद को चाहिए कि कहे बेटे मैं ये ले लूं, इस्तेमाल कर लूं। अगर वो इजाजत दे तो इस्तेमाल करना है, और अगर बच्चा बाप को इजाजत नहीं देता तो इस्तेमाल करना ही जायज नहीं। ये गुनाह है, ये शरीयत है जिसे हम आपसे अर्ज कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहां मुआशरे में इंसानियत और शरीयत बिल्कुल इन्हें परवाह ही नहीं होती। बहन के कमरे में गए, कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया, हरगिज़ दुरुस्त नहीं, उससे पूछना चाहिए। ये चीज है। और अगर नाबालिग बच्चे एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करें, खासतौर पे खेल वगैरह में, वो ठीक। और अगर बाप ने अपने बच्चे की कोई चीज ले ली और उसे उसने तोड़ दिया तो लाजिम है कि वो चीज वापस कर, समझे? ऐसे ही नहीं है, पेंसिल ले ली और उसे लिखा नहीं गया, गुस्सा आ गया, क्या कलम है, क्या पेन है यार, उठा के फेंक दिया, वो टूट गया, वो खल खराब हो गया, ये उसके जिम्मे तावान आ गया, इतने पैसे उसे दो, चाहे वो 1 रुपया और चाहे 100 रुपए की वो पेंसिल है, नहीं दोगे तो बच्चा है ना, उसके माल के तुम अभी वारिस नहीं हो। जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, बच्चे का हक बनता है कि उसी चीज लेके दी जाए। इसलिए हमेशा अपनी लिमिट्स को सोचना चाहिए कि बाप हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो औलाद है ये मेरी गुलाम हो गई है और जो चाहो करो, और बीवी का भी मामला ऐसे ही। अच्छा जनाब वाला, ये एक सवाल जो आपने हक महर के मुतल्लिक पूछा है, इसके मुतल्लिक अर्ज करूंगा। हसन साहब, ये जो हदीस में मफू इस तरह से है ना कि नबूवत में कोई चीज बाकी नहीं रही सिवाय मुबशरात के, तो असल हदीस इस तरह से है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत खत्म हो गई और वबकिया मुबशरात, और मुबशरात जो हैं वो, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ने यही सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था जो आपने तहरीर फरमाया है कि हमने कहा अमल मुबशरात या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, मुबशरात खुशी की चीजें, किसी को अच्छी खबर सुनाना, बशारत देना, ये क्या चीज है? तो आपने कहा रुया सालिहा, नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब, यरल मोमिन, मोमिन जो देखता है, औतरिया लहू, ये उसके लिए कुछ देखता है और उसे आके बताता है कि मैंने आपके मुतअल्लिक ये ख्वाब देखा है। आपने फरमाया ये है बुशरा, ये है बशारत। कुरान करीम में भी आया कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक गए, पारसल वारिदहुम दलवा, और हुआ ये कि एक काफिला पीछे से आया और उन्होंने डोल लटकाया, तो पानी की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे उस डोल में बैठ गए, तो उसने जो डोल ऊपर खींचा तो उसने कहा या बुशरा हाजा गुलाम, अरे काफले वालों मुबारक हो, खुशखबरी हो, ये तो इतना प्यारा सा बच्चा आ गया है, हम पानी के लिए डॉल डाल रहे थे तो और बच्चा आ गया है। ये बशारत की चीज है, खुशखबरी की चीज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी फरमाते थे मैं तुम्हें खुशी की एक खबर सुनाऊं, और ये आदाब में भी लिखा है कि हमेशा खुशी की खबर नहीं रखनी चाहिए अपने पास, फौरन बताए तस्दीक करके, और गम और नोहे की खबर
وہ صبح کے وقت کسی کو بتانی چاہیے، رات کو نہیں. مثلا رات کو فون کرنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، جب تک بہت ضروری نہ ہو نہیں کرنا چاہیے، اس کی رات کی نیند خراب ہو گئی نا، بیچارہ تو سو ہی نہیں سکے گا، رات بھر کیا سوچے گا. صبح بتا دینا، اگر وہ زیادہ ضروری نہیں ہے تو صبح خبر دی جائے. تو بشرا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اچھی چیز کی خوشخبری کی بات کی جائے. اوپر والی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئیں گے تو ان پر وحی نہیں آئی. یہ صاحب آج تک تو کسی نے دریافت نہیں کیا، اس لیے ہمارے ذہن میں بھی نہیں، لیکن اس کو دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ. اچھا ہے، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس کو دیکھیں گے. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس میں جو آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا کہ وہی آئے گی یا نہیں، ایک ہے اجتہاد، بر بنائے الہام اجتہاد کریں، ممکن ہے اس وقت ایسے مسائل پیش آ جائیں جس پہ انہیں اجتہاد کرنا پڑے تو وہ تو کریں گے. اور باقی وہ وحی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی تشریعی وحی جسے کہتے ہیں، اس پہ کچھ اشکالات ہیں، دیکھ کے عرض کریں. باقی آگے تیسری بات، غلام قادیانی نے جو کتاب میں لکھا ہے نا کہ چھٹے ہزارے میں میں آیا ہوں، تو ان کے نزدیک دنیا کی کل عمر ہی 6000 سال ہے. وہ کہتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک 6000 سال گزرے. ایک موقف ہے کہ 6000 سال گزرے ہیں اور ساتویں میں میں آیا ہوں، یا 5 گزرے ہیں اور چھٹے میں میں آیا ہوں، یہ پکا جھوٹ ہے ایک. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ میرے نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کامل ہے، یہ دوسرا پکا جھوٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے، ان کے والد عبد المطلب تھے، ان کے والد ہاشم تھے، چلتے جاؤ. جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے کذب النصابون، اس کے پیچھے جو میرے آبا و جہاد گنواتے ہیں یہ پکے جھوٹے ہیں، لا یعلمہم علمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرونم بین ذالک کثیرا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک اتنی پشتیں گزری ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں دیکھو، جہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب فلاں جگہ تک یعنی آدم علیہ السلام تک ہے، وہ جھوٹ بکتا ہے، ایک حوالہ. دوسرا حوالہ جو اس کو دیکھنا ہو تو قرونم بین ذالک کثیرا، یہ آیا ہے سورہ فرقان، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے. تیسرے خود یہ احادیث آپ کے سامنے جو پیش کی، ہم بھائی کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک مان سکتے ہیں، یہ آج ایک چیز دریافت ہو رہی ہے، یہ 30 لاکھ سال پرانی ہے. آج ایک چیز دریافت ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ اتنے کروڑ سال پرانی ہے. یہ جتنے بچے سائنس پڑھتے ہیں نا، آپ جب انہیں بتاتے ہیں کہ 6000 سال اور 7000 سال، وہ کہتا ہے مذہب کچھ کہتا ہے، یہ سائنس کچھ کہتی ہے، کس کو مانے کس کو چھوڑے. تو سیدھی بات کرو گے یار، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک کتنے برس گزرے ہیں، کتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سائنسدانوں نے، مورخین نے جو چیز دیکھی ہے، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، ہڑپا کی، مہنجو داڑو کی، فلاں کی، یہ شاللہ جتا میں کہ کس جگہ اسلام آباد میں آثار ہیں، کہ وہ سب باتیں درمیان کی ہیں. یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام سے یہ سب جھوٹ ہے، چاہے وہ کوئی مولوی بولتا ہے اور چاہے یہ بولتے ہیں، دنیا کی عمر کوئی نہیں جانتا. سائنس کوئی تحقیق کرے گی بھی تو اپنے طور پہ کچھ کرے گی، اپنے ریزلٹس دے گی. ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کی اور پڑھنے کی جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کچھ نہیں. ایک یہ سوال فرمایا کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 66 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 33 ہیں جو جنت میں جائیں گے. بالکل یہ حدیث ہے. یہ دیکھیے آپ سنن ابی داؤد کی کتاب القضاء کو شروع کیجئے تو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سے ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولی القضاء جس آدمی کو فیصلے کے لیے بٹھا دیا گیا فقط ذبح بغیر سکین وہ آدمی تو بغیر چھری کے بیچارہ قتل ہو گیا. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی. تیسری روایت میں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم القضاۃ ثلاثہ قاضی تین جو ہوتے ہیں واحد فی الجنہ ایک جنت میں جاتا ہے وہ اسنان فی النار اور دو جہنم میں چلے جاتے ہیں کہ جسٹس اور جج بننا اور قاضی بننا اور شریعت کے مطابق فیصلے کہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ اپنی عاقبت کو داؤ پہ لگانا ہے. ایسے ہی تو نہیں ائمہ اور تابعین اور تبا تابعین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا آدمی بچتے تھے عدالت کے قضا سے. دعویٰ پیش ہوا اسے کہا اس نے میرے پیسے دینے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ میں کتنے پیسے اسے کہا کتنے پیسے فرمایا اب کوئی ثبوت تو جو تھا دوسرا آدمی اس سے کہا حضرت میرا کے لیے کیا ہوگا میں اللہ کی قسم کھانی پڑے گی. اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا لیتا ہوں آپ حکم فرمائیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے اٹھ کے پیسے دے دیے اور فرمایا مجھے بڑی حیات کی ہے کہ اللہ کے پاک نام کو ہم اپنے مقدموں میں لائیں. ایمان تھا نا خدا کی معرفت نصیب. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک جنت میں دو جہنم میں فام الذی فی الجنت فرجل عرف الحق جنت میں تم میں سے وہ فیصلہ کرنے والا جج جائے گا جس نے حق کو پہچان لیا فقضا بہی اور اپنی دانش کے مطابق اس نے بالکل حق ادا کیا تحقیق کا پھر سچ پہ فیصلہ دیا. ورجل عرف الحق اور دوسرا آدمی وہ اس سے پتا چل گیا کہ اصل میں گیم کیا چل رہی ہے فجار فی الحکم اور وہ دب گیا اور اس نے فیصلہ حقیقت کے خلاف دیا فہو فی النار و جہنمی. ورجل قضا للناس علی جہل اور تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کے فیصلے نپٹانے بیٹھ گیا اور اس نے قانون کو پڑھا ہی نہیں تھا. یہ ہے نا بات پیسے دے کے تو وکیل بنا تھا جھوٹی سندیں تھی. ٹھیک دو آدمیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے میڈیکل طب کو نہیں پڑھا اور علاج کیا اور اس کا مریض ٹھیک بھی ہو گیا تو بھی یہ جہنمی. اس لیے کہ لوگوں کی حیات کھل جائے گی اس کی جان کا معاملہ ہے اور قاضی پورے ملک کا معاملہ ہے اس کا ہی کیا کرنے چلا ہے. اور یہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا اور بیٹھ کیا لوگوں کے فیصلے کرنے. وکالت کا امتحان تو پیسے دے کے پاس کیا تھا نا بڑے باپ کا بیٹا تھا. اس لیے یہی چیز جو آپ نے اتنے زور دے کے حوالوں کو پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم لوگوں جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے فجتہد اس نے خوب محنت کی کہ کسی طرح حقیقت تک پہنچے فاصاب فلہ اجران اور اس نے فیصلہ بھی بالکل ٹھیک دیا اللہ اسے دو اجر دے گا. اذا حکم فجتہد اور جس نے محنت کی بہرحال اپنے مقدمے پہ اور اس نے فیصلہ غلط دیا تو بھی اللہ اسے ایک ثواب دے گا کیونکہ اس کی محنت تو تھی نا اللہ نے اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ جس آدمی نے کہا کہ مجھے مملکت میں جج بنا دیا جائے یہاں تک کہ حکومت اس کی بات مان گئی ثم غلب عدلہ جورہ اور اس آدمی نے اتنے انصاف میں مبنی فیصلے کیے کہ ظلم کو اس نے مٹانے کی پوری کوشش کی فلہ الجنہ اللہ اسے جنت دے گا وان غلب جورہ عدلہ فلہ النار جس کے عہد اور دور میں ظالمانہ فیصلے زیادہ ہو گئے اور اس نے عدل نہیں کیا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا. ये है जो आपने हवाले पूछे हैं, अबू दाऊद में, तिर्मिजी में भी हैं, वो भी आपसे अर्ज कर देते हैं जो आपको इतनी ज्यादा है ना जी। तिर्मिजी में भी आया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने कहा, काला ले इब्ने उमर, उस्मान रजी अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ने आपको खिलाफत संभालते ही बुला लिया और कहा, अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा के काजी तुम हो, इज़हब फ़क़्ज़ बैनन नास, जाओ और जाकर लोगों के दरमियान फैसले करो। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन में मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए, मुझे बाज रखे। काला फमा तुकरह मिन ज़ालिक वक़द काना अबूका तक़ज़ी, उन्होंने कहा हैरत है अब्दुल्ला, तुम इनकार करते हो, तुम्हारे वालिद उमर रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा के काजी नहीं रहे, अपने दौर में भी और अपने से पहले से होकर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में भी। तो उन्होंने कहा वालिद काजी रहे हैं, लेकिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है, आपने फरमाया मन काना काजियन फकदा बिलआदल, जो आदमी काजी बन गया उसने इंसाफ के साथ फैसले किए, फबिल हर्री अनफलिब मिन्हु कफाफन, अगर अल्लाह ने उसे छोड़ दिया ना क़यामत में तो बराबर सराबर समझे, शुक्र करे अल्लाह की गिरफ्त में नहीं आता। लोगों में फैसले करने आसान नहीं। और फिर अब्दुल्ला बोले और कहेंगे फमा अर्जू बाद ज़ालिक, उस्मान अमीरुल मोमिनीन इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है कि आदमी लोगों के फैसले करे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर छुटकारा हो गया ना तो बस समझो बहुत अच्छा हो गया, फिर उसके बाद वो फैसले लाए। इसी में आता है दूसरी रिवायात में कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह का मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम काजी बनोगे क्योंकि तुम अपने वालिद के फैसलों से ज्यादा वाकिफ, तो उनका अमीरुल मोमिनीन मैं कसम खाऊंगा मैं काजी नहीं बनूंगा। हजरत उस्मान रजी ने कहा मैं भी कसम खा लूंगा, उनका आप खा ले, आप अमीर आदमी है, कसम का कफारा दे दीजिएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं होते कि मैं कसम का कफारा। और ये वाकया इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के साथ भी है मंसूब। हजरत उस्मान रजी अल्लाह आखिर पे कहा अच्छा अब्दुल्ला चले जाओ, लेकिन मेरे दौर में खबरदार किस्सा तुमने किसी से बयान किया तुम्हें देख के लोग कजा का ओहदा कबूल करना छोड़ देंगे, नुकसान हो जाएगा मुमलकत का। अबू इब्ने बुरैदा रजी अल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, ऐसे बुरैदा रजी अल्लाह ने कहा सलासा, काजी तीन तरह के होते हैं, काजियान फिल नार, दो काजी जहन्नमी, वकादिन फिल जन्ना, और एक जन्नती, रजुलुन कज़ा बिग़ैरिल हक़ फ़ालिम ज़ाका फ़ज़ाका फ़िन नार, जो आदमी फैसला कर रहा होता है उसे पता है कि फैसले में गड़बड़ है और मैं फैसला गलत कर रहा हूँ, फ़ज़ाका फ़िन नार, वो जहन्नम में जाएगा। वक़ादिन ला यालमु फ़अहलका हुकूकुन नास, और दूसरा काजी वो जिसने अदालत में फैसला किया और हकूकुन नास को बर्बाद कर दिया, फ़ौवा फ़िन नार, वो भी जहन्नमी। 66% हो गए ना। वकादिन कदा बिल हक, और वो काजी जो हक के इंसाफ के साथ फैसला फजाली के बिल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सल्लल्लाहु जान बूझ के कभी तमन्ना ना करना कि तुम जज बन जाओ, न तमन्ना करना। वकीला इला नफ्से, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ही हवाले कर देगा कि तुम दुआएं करते हो ना, मांगते हो, लो करो फैसले। वो मन उजबिरा अलैही, और जिस आदमी को हुकूमत ने मजबूर किया कि नहीं आपने जज बनना ही है, यंज़लुल्लाहु अलैहि मलकन, अल्लाह उस जज पर फरिश्ते नाजिल कर देगा, युसद्दिद हो, वो गलत फैसला भी करना चाहे तो फरिश्ते उसे नहीं करते। ये इतना बड़ा आदमी है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके साथ होते हैं। आखिरी हदीस भी आई है और भी है लेकिन हम आखिरी पढ़ रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अल कज़ा, जिसको जज बनाया गया, उजुइला काज़ियन बैनन नास, या लोगों के दरमियान फैसले के लिए बुलाया गया, फ़क़द ज़ुबिया बिग़ैर सिक्कीन, वो बेचारा तो बगैर छुरी के ही ज़बह कर दिया।